أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض کیا تھا کہ آج کل تعریف علم، موضوع علم، غایت علم، روش علم، اس قسم کی باتیں فلسفہ مضاف کے عنوان سے پیش یعنی ذکر ہوتی ہیں. مثلاً کوئی بھی علم ہو، اس کے فلسفے میں یہ باتیں تمام ذکر ہوتی ہیں. فقہ پڑھیں، فلسفہ علم فقہ میں یہ باتیں آئیں گی. کلام پڑھیں تو فلسفہ علم کلام میں یہ باتیں آئیں گی. تو اسی عنوان میں ہماری بات چل رہی ہے، اس میں تعریف علم کلام اور روش علم کلام عرض کی تھی. آج جو اور غایت کی تقریباً تعریف کے اندر مشخص ہو گئی تھی کہ علم کلام کی غایت اور فائدہ کیا ہے، آج جو عنوان یہ ذکر ہے اور اس کو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں. وجہ تسمیہ، یعنی جو علمی کتابوں میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وجہ تسمیہ علم کلام کیا ہے، کیوں اس کو علم کلام کہتے ہیں. اس میں مختلف آراء و انظار موجود ہیں. ضروری نہیں ہے اس بات میں زیادہ رکنا، اور ممکن ہے شاید سوال امتحان میں سے بھی نہ ہو. میرا نہیں خیال میں نے کسی پیپر میں اس قسم کا سوال دیکھا، لیکن بہرحال کیونکہ ہر علم کی ایک وجہ تسمیہ ہوتی ہے، اگر آپ کو باہر کے پوچھ لے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، علم کلام پڑھ رہے ہیں، کلام کو کلام کیوں کہتے ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. پر اپنے علم کو بڑھانے کی خاطر ضروری ہے کہ انسان چند وجوہات کی طرف توجہ کرے اور اس کو بیان کرے. مثلا ایک جو ساری علمی کتابوں کے اندر جو وجہ ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مامون عباسی کے زمانے میں، یعنی عباسی خاندان کی جب حکومت چل رہی تھی، تو اس زمانے میں ایک مسئلہ بڑی آب و تاب کے ساتھ مطرح ہوا تھا. قتل و غارت بہت زیادہ اس کے اوپر ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ قرآن جو کہ کلام الہی ہے، یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ حادث اور قدیم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے اس کو، اور تھوڑا توضیح مل جائے گی وہاں پہ، لیکن ایک اس مطلب کو ثابت بیان کرنے کے لیے تھوڑی توضیح دیتا ہوں. قدیم یعنی جس کی اول نہ ہو. آسان تعریف، قدیم یعنی جس کا اول نہ ہو، اور حادث جس کا اول ہو. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے یہ شروع ہوا ہے، قدیم ہے کہ جہاں آپ یہ نہ کہہ سکتے ہو. مثلا خدا قدیم ہے، حادث نہیں کہہ سکتے خدا کب سے ہے، لیکن آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں کہ میں مثلا فلاں تاریخ سے پیدا ہوا ہوں، وجود میرا وہاں سے شروع ہوا. اس زمانے میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ خدا قرآن جو کہ کلام الہی ہے، یہ حادث ہے یا قدیم ہے. دو گروپ تھے، ایک گروپ قدیم کے قائل تھا، ایک گروپ جو ہے وہ حادث. معتزلہ حدوث کے قائل تھے، اشاعرہ قدیم ہونے کے قائل تھے، وہ قدیم مانتے تھے اس کو. اتنا جنجال برپا ہوا کہ چونکہ مامون معتزلی فکر کے زیادہ قریب تھا میرا خیال میں، تو اس نے اشاعرہ کے علماء کو مجبور کیا کہ اس نظریے کو قبول کریں، یا اہل حدیث اشعری تھے یا اہل حدیث سارے تقریباً جو معتزلہ کے مقابلے میں تھے وہ سارے قدیم ہونے کے قائل تھے اہل تسنن میں سے. چونکہ یہ بحث و مباحثہ اتنا زیادہ چلا اور جنجال برپا ہوا، تو کہا کہ اس علم کو، جو اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کو علم کلام کا نام دے دیا جائے. کیونکہ کلام الہی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو بہت زیادہ جس نے جنجال برپا کیا، اور اس میں قتل و غارت بھی بہت زیادہ ہوئی، اہمیت کا حامل بن گیا تھا. تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو، اس علم کو، چونکہ کلام الہی کی بات اس علم میں مطرح ہوتی ہے، اس کو علم کلام کا نام دے دیا گیا. ایک وجہ یہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگان اس وجہ کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے بزرگان کے پاس آئمہ کی روایات سے شواہد موجود ہیں کہ علم کلام کی اصطلاح اس دور سے پہلے شروع ہو چکی تھی. یعنی مثلا امام صادق علیہ السلام، ان کے پاس ایک مناظرہ کرنے والا انسان آیا تو امام نے کہا باہر دیکھو میرے شاگردوں کو، ان کو بلاؤ اندر. تو راوی یہ کہتا ہے کہ انی شاہدت العلماء وناظرت المتکلمین، میں نے علماء کی طرف نگاہ کی اور متکلمین کو دیکھا. اب یہ متکلمین کی تعبیر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہے، اور مامون عباسیوں کا مامون کی جو اور یہ مسئلہ جب اٹھا وہ امام صادق علیہ السلام کے بعد اٹھا ہے، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ آیا ہے. لہذا اس ہمارے بزرگان اس اصطلاح اس وجہ تسمیہ کو قبول نہیں کرتے. بہرحال ایک یہ وجہ ذکر کی گئی ہے. دوسری وجہ جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ جب علم کلام کی بحثیں لکھی گئیں تو متکلمین بزرگان نے مسئلہ جب ذکر کرنا شروع کیا تو عنوان یہ دیا الکلام فی اثبات الخدا، مثلا الکلام فی المعجزہ، الکلام فی اثبات النبوہ، یعنی اس قسم کا عنوان دینا شروع کیا. چونکہ تمام ابحاث کے اندر عنوان الکلام فی کذا تھا، لہذا اس علم کا نام علم کلام پڑ گیا. کیونکہ الکلام فی الکلام فی الکلام فی کہا، یہ علم الکلام ہے. ایک وجہ تسمیہ یہ ذکر کیا،
لفظی معنی کے طور پہ استعمال ہوا ہو، ہم اس کو اصطلاحی
ذکر ہوا ہے. بہرحال ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں،
یعنی وہ تو عربی زبان میں اس لفظ کے لیے یہ ہے تو اسی حساب سے
استعمال ہوا. اس میں بھائی عرض کیا کہ ذکر کیا لیکن ہم اس کے درست ہونے کو قبول نہیں کرتے. لیکن جب آپ قدیم کتب کی طرف مراجعہ کریں گے اور وجہ تسمیہ کی طرف جائیں گے تو مختلف کتابیں مختلف وجوہات ذکر ہوں گے، ان میں سے ایک وجہ یہ ذکر ہوئی ہے. جو وجہ یہاں پر ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ جو کہ قابل قبول بھی ہے اس اعتبار سے، وہ یہ کہ آپ جب اس علم کو پڑھ لیتے ہیں، دقت کے ساتھ ہضم کر لیتے ہیں بحثوں کو، تو آپ کے اندر مناظرہ گفتگو دفاع دین کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے. جب آپ دفاع کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں تو کلام سے استفادہ کرتے ہیں، آپ کا تکلم، آپ کی سخرانی تقریر، آپ کا دفاع، آپ کا مناظرہ جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے. چونکہ اس علم کے پڑھنے سے انسان کے کلام میں تقویت آتی ہے، لہذا اس کو علم الکلام کہا گیا. اور بھی بہت سارے وجوہات ذکر کیے ہیں لیکن میں یہی کرتا ہوں. لیکن کتاب والے نے بھی کہا ہے کہ چونکہ مہم بحث نہیں تھی، انہیں بس دو تین وجوہات کو ذکر کر کے بیان کیا. مثلا میرے خیال میں کتاب نہیں ہے، مگر یہاں پہ آپ جب مطالعہ کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے. مثلا مسئلہ کلام الہی ایک وجہ ذکر کی گئی ہے، حدوث و قدم آن، مثلا آیا یہ کلام الہی حادث تھا یا قدیم تھا. دوسرا احتمال انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا جو کہ میں نے کہا کہ یہ قابل تائید بھی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ یہ علم پڑھ لیں گے تو اس میں انسان کے تکلم اور کلام اور اس کے اندر مناظرے کے اندر تقویت آ جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کو علم کلام کہا گیا ہے. مصنف نے تقریباً یہی وجوہات ذکر کی ہیں، اس سے زیادہ وجوہات ذکر نہیں کی. اس سے اگلا عنوان جو اس کتاب میں مطرح ہے وہ یہ کہ اس علم کلام کی حد کہاں تک ہے، کون کون سی باتیں اس میں مطرح ہوں گی.
علم کلام کی وجہ تسمیہ جو ہے آپ نے بتایا وہ لکھوا دیجیے، ہم سے کیا کریں گے، کون سی وجہ تسمیہ آپ نے دو تین بتائی.
عرض کیا کہ شاید یہ سوال امتحانی میں سے نہیں ہے، مہم نہیں ہے سوال، یہ
دیگر افراد نے ہم سے سوال کر دیا کبھی کہیں.
عرض کیا یہ آخری وجہ جو عرض کی ہے یہ ہمارے نزدیک تھوڑی سی معتبر ہے، اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ نہیں ہیں. تقریباً مناظرہ، تکلم، سخرانی، جتنی یہ چیزیں اس میں تقویت آ جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کو علم کلام. ہمارے بزرگان کہتے ہیں شاید یہ وجہ، یہ بھی شاید کی حد تک ہی ہے، اب نہیں معلوم کیوں کہا گیا تھا، وہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد نتیجہ نکالنا شاید اس وجہ سے کہا ہو. باقی وجوہات تو قابل قبول نہیں ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلام حدیث و قدیم کی جو باتیں ہوئی تھی اس وجہ سے کہا گیا، الکلام و فی قضا قضا جو کہا گیا، فلاسفہ کی مخالفت میں کہا گیا، اس قسم کی باتیں یہ اس میں ہیں. کافی سارے عنوان ذکر ہوئے، میں چونکہ بات لمبی نہ ہو جائے اس کو ذکر نہیں کر رہا. اس وجہ سے آخری واج فقط کس کسی حد تک قابل قبول ہے اور بزرگان نے اس کو قبول کیا ہے. آخری بات اس چیپٹر کی، پہلے چیپٹر کی ہماری، وہ یہ ہے کہ علم کلام میں کون کون سی باتیں مطرح ہوتی ہیں. اس میں کوئی مشکل اور توضیح دینے والی بات نہیں ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرتا، فقط انہوں نے یہاں یہ ذکر کیا ہمارے تین عنوان مطرح ہوں گے اس کے اندر: خدا شناسی، رہنما شناسی، معاد شناسی. خدا شناسی میں خود خدا کا وجود، خدا کے صفات، خدا کے افعال، یہ تمام چیزیں آئیں گی. رہنما شناسی کے اندر امامت و نبوت آئے گی، کیونکہ رہنمائی اور ان چیزوں میں ہے. اور معاد شناسی میں خود قیامت، احوال قیامت، اثبات قیامت، اور یہ تمام چیزیں مطرح ہوں گی. یہ تقریباً ہمارا پہلا جو مقدماتی چیپٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بات ہماری آتی ہے اصل بحث کے اندر، کے خدا شناسی کی بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی یہ بیان کیا کہ تین عنوان کے اندر ہماری بات ہونی ہے: خدا شناسی، رہنما شناسی اور معاد شناسی. اب ہماری بات خدا شناسی میں ہے، اور تقریباً میرا خیال میں یہ پوری جلد اول خدا شناسی میں ہے، اور باقی دو باتیں جلد دوم میں ہیں. سب سے پہلے جو بات مصنف نے یہاں پر مطرح کی ہے وہ کہ خدا شناسی کی اہمیت کیا ہے. عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں، آپ اگر ملحد انسان کو دیکھیں کہ جو خدا کو قبول نہیں کرتا، اور مسلمان کو دیکھیں کہ جو خدا کو قبول کرتا ہے، مسلمان بالمعنى العام، نہ فقط بالمعنى الاخص کے یہ ہم مسلمان ہیں، خاتم الانبیاء، نہ یہودی ہو، مسیحی ہو، یہ تو کہ خدا کو قبول کرتے ہیں، بالمعنى العام یہ بھی مسلمان، لیکن بالمعنى الاخص کے جو پیغمبر خاتم کی نبوت کو قبول کرتا وہ مسلمان کہلاتا ہے، باقی مسلمان نہیں کہلاتا. اگر ان کی زندگی کو مسلمان بالمعنى العام کے عرض کے، جو خدا کو قبول کرتے ہیں اور جو خدا کا منکر ہے، ان کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. مثلا آپ اگر ایسے انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ جو خدا کو قبول نہیں کرتا، وہ زندگی کو، زندگی کا مفہوم اس کے ذہن میں اصلا غلط ہے. زندگی گزارنا اپنے لیے ایک قسم کا غلط سا ایک مفہوم رکھا ہوا ہے. حتیٰ جب لذت اٹھا اٹھا کے تنگ آ جاتا ہے تو آخر میں خودکشی کر لیتا ہے. ہیں ہمارے پاس واقعات، اخباروں میں نقل بھی ہوئے ہیں، کہ جب دیکھا کہ زندگی کا کوئی معنی نظر نہیں آیا ان کو، وہ خودکشی کر لیتا ہے. لیکن جو خدا باور انسان ہے وہ کبھی بھی اس طرف قدم نہیں اٹھاتا. اپنی گھریلو مشکلات کی وجہ سے خودکشی کر لے وہ الگ بات ہے، ابھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اس وجہ سے مسلمان خودکشی کر لے کہ اس کو زندگی کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا. کیونکہ جو دین اسلام سے، تعلیمات دینیہ سے آگاہ ہو، وہ حتماً زندگی کا ایک مفہوم رکھتا ہے. زندگی اس کے لیے ایک، وہ جس طرح ہمارے روایات میں ہے کہ کھیتی کی مانند ہے، اور جو کچھ یہاں اگاؤ گے وہاں اس کو کاٹو گے، تو لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے میں اچھی زندگی یہاں پر گزاروں. اور دوسرا ایک اثر آپ دیکھتے ہیں، جو خدا باور نہیں ہے وہ معصیت کار بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اصلا جو کچھ ہے میں ہوں، مجھ سے سوال کیا ہی نہیں جائے گا، میں یہاں پر آیا ہوں بس زندگی گزارنے کے لیے، جس طرح چاہوں زندگی گزارنے، اور ایک دن آئے گا مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اصلا کوئی چیز نہیں. وہ مسئول نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، جب چونکہ وہ اپنے آپ کو مسئول نہیں سمجھتا، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جب خدا باور انسان کو آپ دیکھیں گے، جو خدا کا یقین رکھتا ہے، خدا کے ہونے کو قبول کرتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، نہیں، اپنے آپ کو چونکہ مسئول مانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک دن مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور مجھے اس نے ایک آئین نامے کے تحت یہاں پر بھیجا ہے، اس آئین کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، لہذا اس کی اور اس کی زندگی میں انتہائی فرق نظر آتا ہے۔ اور مصنف نے ایک اور نقطہ عرض کیا، کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مقایسہ کیا اس بات کے اندر کہ ملحد اور مسلمان کے درمیان آپ آثار اگر دیکھیں تو فرق نظر آئے گا، فرماتے ہیں اگر آپ خود مسلمانوں کے درمیان بھی آ کر آپ مقایسہ کریں تو جو انسان خدا کے اوپر یقین دل سے رکھتا ہے اور جو زبان سے رکھتا ہے، اس کی بھی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم میں سے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کو قبول کرتے ہیں، خدا کے وجود کو مانتے ہیں، اصلاً تصور نہیں کر سکتے ہم کہ ہم کبھی ایسا تصور کریں کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال میں پھر بھی فرق نظر آتا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اختلاف ہے ہمارا خود یقین کے اوپر، عمل کے اندر یقین ہے۔ بہرحال یہ خدا لے کہتے ہیں کہ جب اتنے اثرات مترتب ہیں، پس ضروری ہے کہ انسان خدا شناسی کرے، اس بات کو چھیڑے، اپنا یقین بڑھائے خدا کے اوپر اور اپنے تمام اعمال کو اس پھر خدا کے آئین کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ تو تھا اہمیت کے بارے میں کہ خدا شناسی کیوں کی جائے۔ دوسرا عنوان جو یہاں مطرح کرتے ہیں وہ یہ کہ ضرورت کیا ہے خدا شناسی کرنے کی۔ یہاں پر دو دلیلیں دیتے ہیں کہ خدا شناسی انتہائی ضروری ہے، اصلا خدا شناسی نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ پہلی دلیل جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ دفع ضرر کرنے کے لیے خدا شناسی ضروری ہے۔ دفع ضرر سے کیا مراد ہے؟ مثلا ہم نے دیکھا کہ پیغمبران ایسے انسان زمین پر آئے ہیں کہ جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متصل ہیں خداوند متعال کے ساتھ، وحی ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے اور یہ کلام جو ہم لے کر آئے ہیں یہ کلام الہی ہے، دستور ہے خدا کی طرف سے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں قیامت کے دن عذاب ملا ہے۔ اب میں تو نہیں قبول کرتا ہوں ایک احتمال کی حد تک، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ 124,000 انسان آ کر دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہم پیغمبر ہیں، اگر ہمیں اور ہماری تعلیمات کو قبول نہ کیا تو دنیا اخرا آخرت کے اندر فلاں فلاں عذاب دیکھو گے، انسان کے ذہن میں ایک احتمال تو آتا ہے کہ ممکن ہے سچے ہوں۔ اگر یہ احتمال آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ ممکن ہے وہ سچے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سچے نکل آئے تو پھر وہ عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ جہنم کی جو آگ کے بارے میں حالات بیان کیے جاتے ہیں اس کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں جا کے پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس قسم کے جتنے عذاب ذکر کیے گئے۔ تو جب انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ درست ہے کہ احتمال ہے مجھے کہ یہ سچے ہیں، یقین نہیں ہے ان کی سچائی کے اوپر، احتمال ہے ان کے سچے ہونے پہ، لیکن چونکہ عذاب بہت عظیم ہے، اگر یہ سچے نکل آئے تو وہ مصیبتیں جھیلنی پڑیں گے جو لامتناہی ہیں، تو پھر انسان کے اندر یہ انگیزہ ایجاد ہوتا ہے میں تحقیق تو کروں کہ اس چیز کی ہستی ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ تو لہذا دفع الضرر دلیل بن رہی ہے اس بات پر کہ ہم خدا شناسی ضرور کریں، خدا کے بارے میں ہم استدلال ڈھونڈے جا کر ہمیں آیا ہم ثابت کر سکتے ہیں خدا نام کی چیز یا نہیں کر سکتے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ دفع الضرر، یا دوسرا انہوں نے نام عقاب محتمل، دفع ضرر یا دفع عقاب محتمل، عقاب کا احتمال دے رہے ہیں کیونکہ آپ احتمال سچائی دے رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی احتمال ہے کہ اگر وہ سچے نکلا اور میں نے ان کو نہ مانا تو مجھے وہاں عذاب ملے گا۔ بس پہلی دلیل یہ خدا شناسی کی ہے، اور یہ ایسی ادلہ ہے جو ہر علم کلام کی کتاب میں مطرح ہیں۔ یہ جب بھی آپ سے کوئی ضرورت خدا شناسی کے بارے میں سوال کرے تو یہ ایک دلیل دفع الضرر کے نام سے ہے. اور آپ سے مثلا اگرچہ آپ کے جو امتحان ہوں گے اس میں کتبی میں یہ تفصیلی سوال نہیں پوچھ سکتے وہ, کیونکہ ٹیسٹی ہوتا ہے, لیکن شفاہی میں ممکن ہے کوئی آپ سے یہ سوال کر لے ضرورت خدا شناسی کیا ہے, یا مثلا یہ پوچھ لے کہ یہ جو دلیل دفع ضرر والی ہے اس کو بیان کرو, کیا کہنا چاہتے ہیں, اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے. ٹیسٹی ممکن ہے پوچھ لیں مختلف, وہاں نہیں دلیل کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ اس اعتبار سے وائل اس میں سے ممکن ہے کوئی ٹیسٹی سوال نکال لے اس کے اندر سے, دفع ضرر یا عقاب محتمل یا جو بھی عنوان دے دیں, بھائی دفع ضرر کے نام سے زیادہ مشہور ہے یہ. دوسری دلیل جو ضرورت خدا شناسی کے اوپر دی جاتی ہے وہ وجوب شکر منعم. ہاں ایک یا دو نام یا دیکھیں دفع الضرر یا دفع عقاب المحتمل. ضرر بھائی عقاب محتمل ہے, ضرر یعنی مجھے ضرر ہوگا, عقاب محتمل بھائی ضرر ہی ہے تقریبا. اب یہ دو نام ہیں لیکن یہ دلیل مشہور دفع الضرر کے نام سے ہے کہ میں اپنے سے ضرر کو دفع کروں, کس کے ذریعے؟ خدا شناسی کرنے کے ذریعے, تاکہ میرے لیے اگر ثابت ہو گیا تو قبول کروں, نہیں ثابت ہو تو پھر تو ثابت ہی نہیں ہے, اس میں مشکل نہیں ہے. دوسری دلیل جو یہاں مطرح ہے وہ وجوب شکر منعم ہے. اب یہ دلیل کا عنوان یہ بتا رہا ہے یا مثلا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص بھی ہے ملحد کے ساتھ بھی خاص ہے, اس کے لیے بھی شامل ہے, ممکن ہے آپ مسلمان کے لیے وہ جو تھا وہ فقط آپ یوں کہہ لیں کہ منکر کے لیے تھا, مسلمان تو کبھی نہیں یہ کہے گا کہ مجھے احتمال مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہے وہ نبی نہیں ہے, ایک احتمال دیتا ہوں کہ مسلم نبی ہوں گے, یہ اس کے لیے ہے کہ جو منکر ہے اس کو ہم یہ کہیں گے. اور آئمہ نے استدلال بھی کیا ہے جو منکر خدا آیا ہے اصول کافی باب حجت میں انسانیہ باب توحید کے اندر جب مناظرہ آپ پڑھتے ہیں جا کر وہاں یہ استفادہ کیا امام نے, اب امام کون سے تھے نہیں یاد مجھے, باقاعدہ استدلال یہی استدلال کیا اس سے آ کر یہی کہا ہے. ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں امام یوں کہتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ اگر میرے خیال میں کیونکہ مناظرے زیادہ انہی کے زمانے میں ہوئے ہیں, ان سے اس کو کہا جو منکر تھا کہ درست ہے اگر تمہاری بات سچی نکل آئی تو ہم نے ضرر نہیں کیا, کیونکہ زندگی گزاری ہم نے درست ہے تنگی میں زندگی گزاری لیکن گزار لی گئے.
ضرر کا کیا معنی؟
ضرر نقصان پہنچا, نقصان نہیں ہے اس کا. اگر تمہاری منکر کی بات سچی نکل آئے کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, خدا نام کا کوئی چیز نہیں ہے, سب کچھ ہے جو کچھ ہے یہی ہے, پھر بعد میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. امام نے کہا اگر تمہاری بات سچی نکلے تو ہم اس صورت میں بھی جو ہے وہ ضرر میں نہیں ہے, نقصان میں نہیں ہے, درست ہے تنگی میں زندگی گزاری ہے لیکن کوئی ضرر تو نہیں ہوگا. اگر ہماری بات سچی نکل آئے تو تم ضرر میں ہو, کیونکہ ہمارا ادعا یہ ہے کہ ایک آئین کے مطابق زندگی گزارنی اگر نہ گزاری تو قیامت ہے, وہاں عذاب ہوگا. تو جب تک تم اس احتمال کو ختم نہیں کر سکتے تم معذور خدا کے آگے نہیں ہو, لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم آ کر تحقیق کرو کہ خدا ہے یا نہیں, قیامت ہے یا نہیں. بہرحال یہ ایک دلیل مہم ہے. دوسری دلیل وجوب شکر منعم ہے. یہاں پر کیا یہ دونوں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو شامل ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ یہاں پر ہے کہ انسان فطرتاً جو ہے وہ شاکر شکر کرتا ہے اس کا کہ جو اس کے اوپر نعمت دے نازل کرتا ہے. مثلاً میں اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہوں یا کوئی اور آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو آپ ساری زندگی جب بھی اس کو دیکھیں گے احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے, احترام کریں گے اس کا. چھوٹے سے احسان سے لے کے بڑے احسان تک پھر احترام بھی فرق کر جاتا ہے اس میں. اب کہتے ہیں کہ آپ اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں کتنی نعمتیں موجود ہیں, اس کائنات کے اندر انسان اگر ہر مثلا یہ آکسیجن کا موجود ہونا, اگر یہ آکسیجن موجود نہ ہو انسان ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں ہو سکتا, انسان کی آنکھوں کا موجود ہونا, ایک نعمت ہے، انسان کے ہاتھوں کا موجود ہونا ایک نعمت ہے، اور جتنے بھی آپ لے کر آ جائیں یہ تمام نعمتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو جائے تو انسان انتہائی مضطر سا انسان ہو جاتا ہے، پریشان رہتا، آنکھ نہ ہو محتاج ہو جاتا ہے، زبان نہ ہو محتاج ہوتا ہے، ہاتھ نہ ہو محتاج ہوتا ہے. تو لہذا جب انسان دقت کرتا ہے اس کائنات کے اندر، اپنے وجود کے اندر دقت کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اتنی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، تو سوال تو اٹھتا ہے یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اپنی اپنی مرضی تو نہیں آتا. جب یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اتنی نعمتیں اس کائنات میں موجود ہیں اور اس کا دینے والا کوئی اور ہے، کیونکہ اپنے آپ تو یہ آ نہیں سکتی، تو جب یہ احتمال ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہچانے اس کو کہ یہ کون سی ذات ہے، تاکہ میں ادب احترام کروں اس کے آگے، کہ تو اتنی بزرگ شخص، اتنی بزرگ ذات ہے کہ جس نے میرے اوپر اتنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، میں تیرا احترام کروں، میں تیرا ادب بجا لاؤں، میں تیرا شکر ادا کروں. تو لہذا دوسری دلیل کیا ہے؟ شکر منعم واجب ہے. منعم یعنی نعمتیں عطا کرنے والا. بس دو دلیلیں کی وجہ سے خدا شناسی کی بحثیں کرنا انتہائی ضروری ہے، دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم. اور دلیلیں تفصیلاً عرض کر دی ہیں، اگر کوئی پوچھ لے کے فلاں فلاں دلیل کیسی ہے یا اس کو بیان کریں تو صحیح تقریر کر پائیں اس کو. اس کے بعد اگلا مطلب جو مراتب و سطوح مختلف خدا شناسی کے اندر ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہاں تک تو ہم نے آپ کے لیے ثابت کر دیا کہ خدا شناسی بہت ضروری چیز ہے. اب آ کر یہ بات مطرح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ خدا شناسی سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں تین معنی آپ خدا شناسی سے لے سکتے ہیں. ایک، آپ ذات خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں، حقیقت خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں. دو، خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. خدا شناسی یعنی میں خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. تیسرا معنی جو خدا شناسی کا ہے وہ یہ کہ میں خدا کے افعال و صفات کو پہچاننا چاہتا ہوں. مصنف یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تین معنی ہیں خدا شناسی کے، آپ اس خدا شناسی میں کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ خدا شناسی کتاب میں ہے، خدا شناسی یعنی ذات خدا کی شناخت، کنہ خدا کی شناخت، حقیقت خدا کی شناخت، خدا شناسی یعنی وجود خدا کی شناخت، خدا شناسی یعنی صفات و افعال کی شناخت. ہماری کون سی مراد ہے اس کتاب کے اندر؟ یا انسان جب بھی خدا شناسی کرنا چاہتا ہے خدا شناسی میں کون سی باتیں کرنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں جو پہلا معنی ہے ذات خدا کی شناخت، یہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، حتی آئمہ و انبیاء ذات خدا کو پہچان نہیں سکتے، یہ ممنوع علاقہ ہے. کسی کے خدا فقط اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی حقیقت، اپنی کن اس کو جانتا ہے، باقی کوئی بشر جو مخلوق خدا جس کے اوپر صدق کرتا ہے وہ خدا کی ذات کو نہیں. دلیل اس کی یہ ہے کہ خداوند کی ذات لامتناہی ہے، حد نہیں رکھتا. جب ایک اور جتنی باقی مخلوقات ہیں وہ حد رکھتی ہیں، محدود ہیں، لامتناہی نہیں ہے. مثلا آپ مثال دیتا ہوں، میں اس کمرے کی حقیقت سے آگاہ ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں یہ محدود ہے اور اس کی تمام حدود کے اوپر میں احاطہ کر سکتا ہوں، لہذا میں دیکھ رہا ہوں اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں. لیکن اگر ایک لامتناہی چیز کو آپ تصور کریں اور چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت تک پہنچیں، تو جب تک دوسرا کنارہ آپ کو نہیں ملے گا حقیقت تک پہنچ سکیں گے؟ خداوند متعال کی حقیقت لامتناہی. آئمہ و انبیاء بھی اگرچہ ہماری نسبت لامتناہی ہیں، لیکن خدا کے آگے متناہی ہیں. خدا کا احاطہ ممکن نہیں ہے. خدا خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ لا ولا یحیطون بہ علما،
اصلا خدا پر احاطہ علمی نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ ادعا کرے کہ فلاں ذات خدا کی کنہ حقیقت سے آگاہ ہے, اس کا مطلب ہے وہ شخص کنہ حقیقت پر احاطہ رکھتا ہے. اگر احاطہ پیدا کر لیا اس نے تو اس کا مطلب خدا محدود ہے. لہذا خدا شناسی اس معنی میں کہ خدا کی ذات کی شناخت, اس کی حقیقت و کن کی شناخت, یہ ممنوع علاقہ ہے, یہ کسی کے لیے نہیں. پیچھے بچتے ہیں دو معنی, وجود خدا کا اس بات, صفات و افعال خدا کی شناخت. کہتے ہیں یہی ہماری دو مراد ہیں, اس بات کے اندر بھی انہی دو کو ہم نے ذکر کر لیا. شناخت اوصاف کے اندر پھر انہوں نے بعض باتیں یہاں ذکر کی ہیں. کہتے ہیں اسی کے ہمارے خدا کے قبول, خدا کو جو قبول کرتے ہیں مذاہب, ان کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اسی مرحلے میں پایا جاتا ہے, شناخت اوصاف و افعال الہی. کوئی جبر کا قائل ہے, کوئی اختیار کا قائل ہے, کوئی خدا کے جسم کا قائل ہے, کوئی خدا کو مجرد مانتا ہے, کوئی خدا کے علم کو متناہی مانتا ہے, کوئی متناہی مانتا ہے, مثلا مختلف, کوئی مسیحیوں کی طرح تثلیث کا قائل ہے اور کوئی جو ہے وہ اصلا وحدت حق حقیقیہ کا قائل ہے. مثلا یہ تمام چیزیں آ کر ذکر کرتے ہیں. آخری بات جو یہاں پر ذکر کرنا ہے اس چیپٹر کے اندر, اور آج ہمارا یہ چیپٹر بھی ختم ہوگا مقدماتی, وہ یہ کہ خدا شناسی اور خدا یابی. یہاں پر انہوں نے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں, اگرچہ یہ مہم نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں امتحان کے اندر. خدا یابی اور خدا شناسی, ان دو میں مصنف نے فرق کیا ہے. خدا یابی اس عنوان میں وجود خدا کا اثبات ذکر کیا مصنف نے, یعنی جہاں اگلی ہماری بات جو شروع ہوگی خداوند متعال کے وجود کے اثبات کی دلیلیں کیا ہیں, اس عنوان کا کیا نام ہے, اس پوری بات کے اوپر اگر عنوان رکھیں, خدا نے اس کا, مصنف نے اس کا نام خدا یابی رکھا ہے. خدا یاب یعنی خدا یابی, خدا کو پانا, خدا تک پہنچنا, یہ چیزیں کو خدا یابی. اور صفات و افعال کی شناخت کے بارے میں مصنف نے عنوان کیا دیا, خدا شناسی. تو لہذا اگر سوال آ جائے تو اس عنوان میں آپ نے دقت کرنی ہے, چونکہ کتاب یہی مورد امتحان ہے, امتحان میں ہے, تو وہ تعبیرات اسی کی استعمال کریں گے. تو لہذا جب بھی آپ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو دقت کریں کہ یہ ممکن ہے کہیں کنفیوز نہ کرے اس کو. بہرحال یہ ذہن میں رکھیں, خدا یابی میں وجود خدا کے اثبات ہے اور خدا شناسی میں افعال و صفات خدا کی باتیں موجود ہیں. وجود خدا کا اثبات ہے
اور اس میں افعال
و خدا شناسی میں افعال اور یہ چیزیں مطرح ہیں. فرماتے ہیں ہمارے پاس کتنے راستے ہیں, ہم خدا یابی کر سکیں, خدا یاب خدا کو پا سکیں اور خدا شناسی کر سکیں. فرماتے ہیں کہ اس کی مختلف دستہ بندی ہیں. ایک آپ اگر آپ دیکھیں, ایک بعض بزرگان نے اس طریقے سے راستے بتائے ہیں کہ ہمارے پاس دو قسم کی دلیلیں ہیں, دلیل عقلی, دلیل استدلالی ہے, راہ استدلالی, اور دوسرا کیا ہے, راہ شہودی ہے. یعنی ایک مرتبہ ہے کہ آپ دلیلوں کے ذریعے خدا کو پہچانتے ہیں, اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اتنا تہذیب کرتے ہیں کہ خود خدا کو دیکھتے ہیں, جس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عربی اپنی مجھے یاد, کہ میں نے کبھی اس خدا کی عبادت نہیں کی کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. اس میں سوال کیا تھا کہ کیا تو حال رہی تر رب پاک, کیا تو نے اپنے خدا کو دیکھا یا رب کو دیکھا ہے؟ تو خدا نے, امام نے جواب دیا کہ میں نے اس خدا کی پرستش ہی نہیں کی جس کو دیکھا نہ ہو. ایک طریقہ یہ ہے, اور ایک طریقہ یہی کہ آپ دلیلیں لے کر آئیں. اب اگلے چیپٹر میں آپ دلیلیں شروع کریں گے, وہ دلیلوں کے ذریعے آپ خدا کو پہچانیں. ایک کہتے ہیں, ایک اور جو بعض بزرگان نے اس طریقے سے آ کر اس کی تقسیم کی ہے کہ خدا یابی اور خدا شناسی کے راستے تین ہیں. ایک راہ عقل ہے, یہی دلیلیں جو ہم پڑھیں گے بعد میں, ادلہ عقلیہ سے استفادہ کر کے خدا کو ثابت کریں گے. ایک راہ تجربہ ہے, تجربہ یعنی یہی آپ مثلا کائنات کا مطالعہ کریں مثلا جس طرح آج کل کے سائنسدان کر رہے ہیں، جتنے انکشافات سائنسدان کرتے جا رہے ہیں خدا کے وجود پہ دلیلیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، اتنا یقین بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ اس نظام کے اندر نظم اتنا دقیق ہے کہ اصلا ممکن نہیں ہے کہ خود بخود یہ نظام پیدا ہو، تو لہذا خدا کے اوپر یقین بڑھتا جاتا ہے. کہتے ہیں ایک راہ تجربہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ خدا تک پہنچ، دلیل عقلی بھی شک قائم نہ کریں، لیکن ایک عام سادہ انسان کو تو آپ دلیل عقلی نہیں دیں گے، دیہاتی انسان کو آپ تجربے کی دلیل دیں گے کہ مثلا آپ دیکھو کائنات کیسے چل رہی ہے، روزانہ سورج نکل رہا ہے، ایک طرف سے نکلتا ہے ایک طرف سے غروب ہو جاتا ہے، روزانہ یہ عمل جو ہے وہ مقرر ہو رہا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو سمجھائیں گے تجربے کے ذریعے تو کافی حد تک اس مطلب کو پر. اور تیسرا یہی راہ دل ہے کہ جو ذکر کیا ہے جس کو راہ شہود کہتے ہیں. یہ تقریباً اور کوئی مہم بات نہیں ہے اس کے اندر، یہ چیپٹر جو ہے ہمارا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد راستوں میں وارد ہو جاتے ہیں خدا کے. اس میں راہ فطرت ہے، راہ فطرت عمومی ہے، تمام دنیا کے افراد اس میں شامل ہیں، کیونکہ انسان فطرت رکھتا ہے اور فطرت بھی اس کی کون سی ہے؟ خدائی ہے. لہذا یہ اس کو کہتے ہیں یہ راہ عمومی ہے سب انسانوں کے لیے، راہ خصوصی نہیں ہے. تو لہذا راہ عمومی سے شروع کرتے ہیں اور پھر راہ خصوصی تک آتے ہیں، وہ باتیں پھر آئیں گے اس میں. وصلی اللہ علی محمد.